ہوا جب دیکھا کہ ہمارے جو دوست احباب جو ہم جیسے ہی تھے لیکن علم میں ہم سے کتنا آگے نکل گئے. پھر احساس ندامت ہوا تو پھر غصہ اپنے بیوی بچوں پہ کرنے لگے, سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تم لوگوں نے مجھے ہجرت سے روکا اور میں تمہیں راضی کرنے کے لیے شریعت کے حکم پر عمل نہیں کیا. اس پر آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں, تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یہاں دشمن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً دشمن, یہاں دشمن کا مطلب ہے نادان دوست. نادان دوست بھی دشمن ہوا کرتا ہے, وہ نادانی میں, دوستی میں, نادانی میں ایسے کام کرا دیتا ہے جو دشمن بھی نہیں کراتا. ان کی نیت تو خیر خواہی کی ہوتی ہے, بھلائی کی ہوتی ہے, مگر عقل کی کمی کی وجہ سے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اسی کو نادان دوست کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا بھائی تو نے دوستی دوستی میں مروا دیا میرے, ایسے الٹے الٹے مشورے دے کے مروا دیے. اس سے تو وہ اچھا دشمن ہے جس سے انسان ہوشیار رہتا ہے. تو یہاں بھی دشمن کا مطلب بیوی بچے تو کسی کے دشمن نہیں ہوتے, وہ تو دوست ہی ہوتے ہیں, مگر دوستی میں گھر کے سربراہ سے الٹے الٹے کام کرا دیتے ہیں. اور یہ کوئی واقعتاً کوئی دشمن سامنے آ کے اس سے یہ کام کراتا تو یہ نہیں کرتا, تو پتا یہ تو دشمن ہے, الٹی کاموں کا ہی حکم دے گا. لیکن یہ بیوی بچوں کی محبت میں کچھ الٹے الٹے کام کر لیتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. تو اب وہ صحابہ غصے ہونے لگے اپنے بیوی بچوں پہ, تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جو ہونا تھا ہو گیا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اب عفو و درگزر سے کام لو, تصفحو چشم پوشی کرو, اعراض کرو, اور ان کی خطا کو تغفرو معاف کر دو, بس جو ماضی کا قصہ تھا ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تم بھی یہ کام کرو, اللہ بھی غفور اور رحیم ہے. اس میں گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دے دیا کہ بھائی بیوی بچوں سے غلطی ہو جائے تو آئندہ کے لیے تو ہوشیار ہو جاؤ, مگر پچھلی باتوں پہ ذہنی اذیت دینا اور ان کو طنز کرنا اور سارا ملبہ ان پہ ڈال لینا سب تمہارے چکر میں ہوا ہے, یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے, غیر شائستہ کرے. کیا ان کے کہنے سے ہے, مگر کیا تو خود ہی ہے نا. ایک آدمی آپ کو گٹکے کی عادت ڈال دیتا ہے, گٹکا لا کے پیش کرتا ہے روزانہ, آپ روز گٹکا کھاتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد آپ غصہ ہو رہے ہیں, تو نے مجھے کینسر ہو گیا منہ کا, اب جناب آپ کہہ رہے ہیں سب تیری وجہ سے ہوا ہے, تو نے مجھے اس دن گٹکا کھلایا تھا آج میرے منہ میں کینسر ہو گیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے کھلایا تھا تو کھایا تو خود ہی تھا نا تو نے, میں نے ایسا تو نہیں تھا کہ گن پوائنٹ پہ منہ کھلوایا ہو, منہ میں لکڑی اسٹینڈ کی طرح کھڑی کر دی ہو کہ منہ بند نہ کر سکے, پھر گٹکا ڈال دیا, صحیح ہے, اور لکڑی سے حلق کے اندر ٹھونس دیا اور پھر نکال لیا. تو تمہارا اپنا بھی کردار ہے اس میں. تو بیوی بچے جب گھر کے سربراہ سے کوئی شریعت کے خلاف کام کرواتے ہیں تو جہاں بیوی بچوں کا قصور ہے وہاں اس کا اپنا قصور بھی تو ہے, کہ وہ بیوی کوئی پولیس ہے, کوئی ڈاکو ہے, جو وہ جو کہہ رہی ہے تو کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, چشم پوشی سے کام لو, معاف کر دو, اعراض کرو, اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم. اب توبہ کر لی, نقصان تو ہو گیا, دیر سے ہجرت کی ہے, دوسرے صحابہ علم میں, عمل میں, تقوی میں تم سے آگے نکل گئے, اب وہ نقصان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی, لیکن اب ماضی پہ رونے کا کیا فائدہ, آئندہ کے لیے فکر کرو, آئندہ کے لیے. اس آیت میں بہت اہم باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے. ایک یہ پتہ چلتی ہے بات جو سب سے اہم, کہ انسان کو بیوی بچوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھو والدین انسان کو غلط راستے پر نہیں ڈالتے, لیکن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان غلط راستے پہ چلتا ہے. والدین کی وجہ سے بھی بعض دفعہ چلتا ہے, مگر والدین کا کردار غلط راستے پہ, مسلمان والدین ان کا کردار کم ہے, بیوی بچوں کی وجہ سے زیادہ بگڑتا ہے. کیوں؟ نمبر ایک, گھر کے خرچے اگر پورے نہیں ہوتے, والدین اگر اس کو ذہنی ٹارچر کریں تو یہ کہتا ہے نہیں کر رہا میں, جاؤ بیوی بچے اس کو ذہنی ٹارچر کریں کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کسی کی ہے. لوگ تانا دیں گے شادی کیوں کی تھی. جب رشتہ لینے آئے تھے اس وقت تو بڑا بتا رہے تھے کہ میرا لکڑیوں کا کاروبار ہے, اب پتا چلا کہ مسواکیں بیچتے ہو. ہے بھائی, اس وقت تو کہتے تھے کہ میرا جو ہے نا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ہم سمجھے پتہ نہیں کیا ہوگا, پتا چلا کہ ٹرک اڈے میں نیچے جو مال پڑا ہوا ہے اٹھا کر اوپر کنٹینر میں رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا اپنے بیان میں, میری خالہ زاد بہن تھی, اس کے لیے ایک رشتہ آیا تو میری خالہ نے مجھے کہا چیکنگ کے لیے کہ اس کو ذرا انٹرویو لو اس کے بندہ. میں نے کہا آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو ہمیشہ دو نمبر آدمی کھل کے بات نہیں کرے گا, وہ بات کو گھمائے گا. میں نے کہا آپ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ کہہ رہے میرا اپنا کاروبار ہے ٹرانسپورٹیشن کا. میں مولوی آدمی, مجھے تھوڑی اتنی تھی ملی شے کہ میں ٹرانس, میں نے کہا بس اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن سے اتنا تو سمجھ میں آ جائے کوئی چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں. میں نے کہا ممکن ہے اپنا کنٹینر ان کے جاتے ہوں یہاں پاکستان سے چائنا اور چائنا سے پاکستان, ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, بہت بڑا بزنس ہوگا. خیر میں نے کہا پھر بھی, کہہ رہے ہیں بس آپ کو میں نے بتایا کہ ٹرک اسٹینڈ پہ میں بیٹھتا ہوں, ماری پور کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا بہت بڑا, وہاں میں ٹرانسپورٹیشن. ٹھیک ہے بھائی ہوگا. تو میں نے کہا میں آپ کے آفس آ سکتا ہوں آفس؟ وہ جان چھڑا رہے تھے. بالآخر میں تو خون پیتا ہوں بھائی, رشتہ دینا ہے کسی کا تو انسان دیکھے تو صحیح کیا کرتا کیا ہے اور کیا اس کا بزنس ہے. بے شک غریب آدمی ہو مگر بات تو کلیئر کرے, غریب ہونا کوئی برائی نہیں ہے. آپ مسواکیں بیچتے ہیں تو آپ بتا دیں میں جامع مسجد کے باہر مسواک کا کاروبار کرتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بات کلیئر ہونی چاہیے, گھماؤ نہیں. تو میں چلا گیا ان کے آفس, جب ان کا آفس دیکھا تو آفس میں ایک وہ تھے اور ایک کمرہ تھا, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں تھی. پہلی دفعہ میں نے ایسا آفس دیکھا کہ جس میں نہ میز ہے نہ کرسی ہے, ایک پرانا سا قالین زمین پہ پڑا ہوا تھا, اس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی لنگر آنے والا ہے ابھی داتا دربار سے, انتظار میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا آفس, کہہ رہے ہیں ابھی اصل میں ابھی کاروبار کا آغاز ہوا ہے تو ابھی کرسیاں میز خریدی نہیں ہے اس میں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ میز بھی آئے گی, کرسی پھر ایئر کنڈیشن بھی. اور پھر مجھے کہنے لگے آپ بے فکر رہے, آپ کی بہن کو انشاءاللہ سونے میں تلاؤں گا. جیسے خالہ زاد بہن تھی, پھر آپ کی بہن کو انشاءاللہ عائش کرے گی. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ذرا وہ ٹرانسپورٹیشن کرتے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے مجھے ذرا بتا دیا جائے کہ کہاں آپ کے کنٹینر. تو پھر وہ جب میں خون پینے لگا اس کا تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں جان نہیں چھوڑ رہا تھا نا کہ میں بزنس تو دیکھوں. پھر اس نے بتایا کہ وہ مال نیچے پڑا ہوا تھا اوپر کنٹینر میں لوڈ ہو رہا تھا, تو اس کا کام تھا ڈبے اٹھا اٹھا کے کنٹینر میں رکھنا, تو یہ ٹرانسپورٹیشن, زمین کا پڑا ہوا مال آپ اٹھا کے کنٹینر میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو یہ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹیشن. مجھے وہ نہیں ہوا کہ کوئی بات نہیں, یہ بھی رشتے حلال, کیا ریڈی لگانے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ لیکن بات گڑبڑ, دو نمبر آدمی جنت میں نہیں جائے گا, یہ کام برا نہیں ہے. لیکن آپ کی جو تعبیرات ہیں مولوی صاحب کو ٹوپی کرا رہے ہو آپ رشتہ لینے کے چکر میں, یہ حساب کتاب غلط ہے. تو میں نے بتایا کہ بھائی ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا بزنس ہے, دیکھ لیں. خیر پھر وہ شادی نہیں ہوئی. پھر جہاں ہوئی اس لڑکے کی شادی, تھوڑے دنوں میں لڑکی طلاق لے کے بھاگ گئی, کیونکہ وہ بڑا ظالم آدمی تھا. دو نمبر تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیوی بچوں کی تو ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ شوہر پہ. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خرچے نہیں, وہ بیوی خون پی جائے گی اس کا, سسرال والے تالے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر, جتنے سالے ہیں نا کہنے کہ جاؤ اب ٹارچر کریں گے. پھر یہ کیا کرتا ہے, اب نیک بیویاں تو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں کہ بھائی روکھی سوکھی جو ہے گزارا کر لو. ایک خاتون کا فون آیا تین چار دن پہلے میرے پاس, میرے میاں کی آمدن صرف بہت تھوڑی آمدن ہے, میں پورے پور نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ان کے میاں سمجھ جائیں کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ بعض میاں بھی بیان سنتے ہیں. تو کہ میرے میاں کی آمدن بہت تھوڑی ہے, گزارا نہیں ہوتا گھر میں. मैंने पूछा कितनी तनख्वाह है, उन्होंने बताया इतनी इतनी इतनी, वाकई बहुत थोड़ी सी बच रही थी, घर का किराया निकाल के स्कूल की फीसें, बहुत थोड़ी आमदन थी जिसमें इस जमाने में वाकईतन गुजारा बड़ा मुश्किल है। तो कहने लगी मुझे मेरे वालदैन पैसे देते हैं, 10-15-20 हजार रुपए अपने वालदैन से लेती हूँ तो घर चलता है, तो बड़ी मुश्किलात से गुजारा हो रहा है हमारा। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि इस आदमी से तलाक ले लो क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा, शोहर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है और वाकईतन थोड़ी थी। तो मैंने उस खातून से कहा, जिसने भी, मैंने उस खातून से कहा, नंबर एक, शोहर की जितनी तनख्वाह है शोहर खुद भी उसी में गुजारा कर रहा है या नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं है कि खुद कबाब पराठे खा रहा हो और आपको सूखी रोटी खिला रहा हो, नाश्ते में जो आप खाते हैं वही खाता है, आप खाती हैं वही, हाँ जी वही खाता है। मैंने कहा नंबर दो, ये जो तनख्वाह कम है या शोहर की आमदन कम है, इसमें शोहर की सुस्ती का दखल तो नहीं है? सुस्ती समझते हैं कि मेहनती आदमी नहीं है, जो मेहनती नहीं होता वो तो फिर उसके तो माल में बरकत नहीं होती ना, वो तो पोस्टियों की तरह पड़ा हुआ है, चर्सियों हीरोइनशियों की तरह, वो तो नालायक है, कुछ करता ही नहीं। यार ये नहीं, मेहनती है, सुबह जाते हैं ऑफिस, जो उनके बस में है जितना कमाना वो कमाते हैं। मैंने कहा आपके पे खर्च करने में, आप पर और बच्चों पे खर्च करने में कंजूसी से काम तो नहीं लेते बुखल से? कंजूसी का मतलब पैसे हैं मगर खर्च नहीं कर रहे, कि भाई इनको सूखे टुकड़े खिलाओ और खुद बाहर होटलों पे कबाब पराठे खाओ, ऐसा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं ऐसा, जो हमारी हालत है, जिस तंगी में हम हैं, शोहर भी उसी में गुजारा। मैंने कहा जब उसका गुजारा हो सकता है तो आपको भी उसी के साथ इसी तनख्वाह में गुजारा करना चाहिए, क्योंकि ये नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। रिस्क की तंगी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से, इसमें इसका अपना किरदार नहीं है। मैंने कहा अगर आप तलाक लेके बैठ गई, बेड़ा गरक हो जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, दौलतमंद आदमी मिल जाएगा मगर शरीफ आदमी नहीं मिलेगा। आजकल दौलतमंदों की कमी नहीं है, शराफत की कमी है। चिराग लेके तलाश करो, कोई शरीफ आदमी नहीं मिलेगा आपको। 10-10 लड़कियों से चक्कर चल रहे हैं लड़कों के आजकल, शोहरों के, ये हालात है। शराब पीता है, मेरे पास जो खवातीन के, मैंने उनको बताया मेरे पास जो फोन आते हैं ना खवातीन के, वही हमारे मियाँ पी के आते हैं घर में, शराब की बदबू आ रही है, लड़कियों से सुबह शाम गप्पे हो रही हैं, नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने कहा शुक्र करो ये चीजें नाकाबले बर्दाश्त हैं। बाकी जो लोग तलाक का मशवरा दे रहे हैं, आप तलाक लेके बैठोगी थोड़े दिनों में खुद यही ताने देना शुरू कर देंगे। अच्छा उस खातून ने यह भी कहा कि मैं जॉब करने का कहती हूं तो मेरे मियाँ मुझे जॉब भी नहीं करने देते। मैंने कहा एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया आपके मियाँ का कि लालची भी नहीं है, वरना लालची आदमी क्या कहता है, आधा मैं कमाऊंगा आधा बेगम तुम कमाओ, घर में पैसा है मजे उड़ाओ। गैरतमंद है कि जितना रूखी सूखी मैं खिला सकता हूं मेरे हाथ से तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे हाथ से खाने वाला नहीं बनना चाहता। ये गैरत भी है, नहीं आ रही मेरे ख्याल बातें समझ? ये पॉइंट नोट कर ले, अच्छे दामाद के अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। जब भी दामाद की सिलेक्शन करनी हो तो इलेक्शन ना करवाया करें। इलेक्शन का मतलब लोगों से कसरत राय ना लें कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं हाँ भाई बड़ा अच्छा लग रहा है कर लो, ना ना ना, सिलेक्शन के लिए ये पॉइंट देखा करें, ये उसमें पाए जाते हैं बेहतरीन, नहीं पाए जाते तो मुस्तरद कर दो, चाहे सारी दुनिया कह रही हो कर लो। इसके साथ जॉब करवाने का जो हुक्म दे रहा है ये इसकी अलामत है कि इसमें गैरत नहीं है और लालची है, कुछ खुद कमाएगा और कुछ बीवी से कमवाएगा। रूखी सूखी में गुजारा करते हुए भी कह रहा है कि बीवी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है कमाने के लिए, चाहता है कि गैरत वाली जिंदगी हो। तो मैंने कहा ऐसा मियां, मेरे फिर अपनी इस्तिलाहात होती है, ऐसा मियां ऑर्डर पे बनवाने पे भी नहीं बनता इस जमाने में, ये अल्लाह की तरफ से मिल गया है। बाकी गुजारा करो अल्लाह की, अल्लाह ताला किसी को अल्लाह दौलत में नवाजते हैं, किसी को गुर्बत देके, कोई गरीब है। और जो ताबुन आपके अब्बा अम्मा कर रहे हैं अगर करते रहे ठीक है, नहीं करें तो रहो इसी के साथ। हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के पास तो कमाने का कोई जरिया नहीं था, और कमाते भी फिर वो बना क्या जरिया, बकरियां चराओ सुबह से लेके रात तक। लेकिन हजरत मूसा अलैहि सलाम के सुसर ने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहि सलाम से की सिर्फ यही सिफात देख के, गैरतमंद है, दयानतदार है, सेहतमंद है। तो اب ہوتا کیا ہے کہ جب دباؤ ڈلتا ہے بیوی بچوں کی طرف سے تو پھر انسان ناجائز کمانے پر آ جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں رشوت لوں گا میں حرام کماؤں گا انہی بیوی بچوں کی خاطر. رشوت لینا حرام کمانا ایسے جیسے آگ میں کہ انگارے ڈالنا. ایسے موقع پر بیوی بچوں سے کہہ دینا چاہیے کہ میرے پاس یہی کچھ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اسی میں گزارا کرو, سب اسی میں مل کے کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40-40 دن فاقہ ہوتا تھا. اور یہ بھی یاد رکھو ڈاکٹروں نے بھی الو بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ یوں بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اس سے بھی آدمی کافی پریشان ہوتا ہے شادی شدہ آدمی. اللہ نے اگر آپ کو اچھی آمدن دی ہے خود بھی کھائیں, بیوی بچوں کو بھی خوب کھلائیں, سیب بھی کھلائیں, کیلے بھی کھلائیں, انڈے بھی کھلائیں, جیم بھی کھلائیں, مکھن بھی کھلائیں, پنیر بھی کھلائیں, ڈبل روٹیاں بھی, پراٹھے بھی, سب کچھ کھلائیں اگر اللہ نے آپ کو کہ رزق میں رزق زیادہ دیا ہے. کیونکہ اللہ کو کھلانے والا پسند ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ اور سب سے بہتر لقمہ وہ ہے حدیث میں آتا ہے جو بیوی کو کھلاتے ہو, سب سے بہتر. تو خوب کھلائیں, اس پر آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر نہیں ہے پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ نہ کھلائیں. سیب کے پیسے ہیں نہیں, ڈاکٹر تو لکھ کے دے دے گا اتنے کلو سیب کھائیں بھی اور کھلائیں بھی, پیسے ہیں نہیں جیب میں. ڈاکٹر کہے گا آئرن کی بہت زیادہ کمی ہے, اتنے کیپسول روزانہ. تو یاد رکھو ڈاکٹر جب لکھ کے دینا تو ڈاکٹر کے پیسے تو خرچ ہو نہیں رہے, وہ تو لکھ کے دے گا, کچھ بھی لکھ دے گا. لیکن آپ اس میں پریشان نہ ہو. آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کھانے کو نہ ملا ہو اور وہ مر گیا ہو. جتنی موتیں ہو رہی ہیں کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, نہ کھانے کی وجہ سے تو انسان صحت مند رہتا ہے. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ ہے. ہمارے حضرت دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. 20 سال وہاں پر صحیح بخاری پڑھائی حضرت نے, بہت بڑے استاد تھے, مگر تنخواہ بہت تھوڑی تھی. اتنی تھوڑی تنخواہ تھی کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں جو دارالعلوم کا جو بیل ہے نا, جو کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اس وقت, اس بیل کی تنخواہ شیخ الحدیث کی تنخواہ سے زیادہ ہے. یعنی بیل پہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. کتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں تھیں, لیکن ہمارے حضرت رہتے ایسے تھے, ایسا لباس, ایسی پوشاک کہ جیسے بہت بڑے سیٹ ہوں, بہت دولت ہو. استغنا تھا طبیعت میں بہت زیادہ, لوگ قرضہ مانگتے تھے آ کے, مگر پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں رہتا تھا تو ناشتے میں انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, لیکن اہلیہ جو تھی وہ بھی قناعت والی, انہوں نے کبھی حضرت سے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ نہیں ہے گھر میں, جو لا کے کھلا دیا کھا لیا, بس خود لا کے جو کھلا دیا, کبھی مانگا نہیں. حضرت بڑی تعریف کیا کرتے تھے. پیرانی صاحبہ ہم کہا کرتے ہیں ان کو, ابھی بھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. حضرت فرماتے تھے اللہ نے مجھے جیسی بیوی دی ہے شاید دنیا میں کسی کو نہیں دی ہو آج اس زمانے میں. اتنی تعریفیں کرتے تھے, کبھی کوئی چیز مانگی نہیں. پتا تھا بھائی میرے میاں کی آمدن اتنی ہے. تو حضرت فرماتے ایک دفعہ ایک انڈے بیچنے والا آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں روزانہ ابلے ہوئے انڈے بیچتا ہوں یا کچے انڈے, تو آپ بتائیں کتنے مہینے کے حساب سے آپ کل ہول سیل ریٹ پہ دے رہا تھا. حضرت فرمائے ہمارا کوئی انتظام ہے پہلے سے. فرماتے اصل میں انتظام نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. لیکن یہ نہیں کہ پیسے ہی نہیں ہیں ہر ایک کے سامنے. آج اگر تھوڑی سی کمی ہو تو کوئی بھی کوئی کام نہیں, پیسے ہی نہیں ہے بھائی. وہ ہمارے حضرت ایک بڑے مزے لے کے واقعہ سناتے تھے. ایک مولوی صاحب تھے, خانقاہ میں تھے, وہ شادی نہیں کرتے تھے. حضرت کو ایک دن ترس آیا, فرمایا آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں ایسے منہ بنایا انہوں نے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے شادی کروں. تو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسہ کہ سامنے والا کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیجیے, پیسے ہی نہیں ہے تو چلو یہ لو آپ لے لو. پیسے مانگنے کے بھی طریقے ہیں. دیکھو اپنی حاجت صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرو, کسی بھی طریقے سے لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میرے پاس پیسے نہیں. کیسے لوگ بتاتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں غریب آدمی, مجھے زکات دے دو, فطرانہ دے دو. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گول گول گھما کے لوگوں کو, لوگ آتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں فراڈی, سب نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے لیے دعا کے لیے گئے تو میں اس سے بدگمان ہوتا ہوں. لیکن بعض فراڈی میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کمبخت چندہ مانگنے آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اصل میں آپ سے کچھ ملاقات کرنی تھی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایکچولی کچھ ایسے مسائل گھر میں کھڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی بچی کی فیس بھی جانی ہے, وہ بھی نہیں ہے, شادی آنے والی ہے, جہیز بھی نہیں ہے, اور یہ بھی ہے. یہ بھی پتا ہے مانگنے سے مولوی صاحب کو غصہ بھی آتا ہے. تو اتنے سارے مسائل ہیں, بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی دعا کر دیں جس سے یہ سارے مسائل میرے حل ہو جائیں. پوری ڈیٹیل بتائے گا تاکہ مولوی صاحب کا دل پگھل جائے کہ یار تیرے پاس تو نہ جہیز کا خرچہ, نہ سٹی اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے 6000 فیس ہے, نہ آغا خان میں علاج کے لیے تیرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں, نہ تیرے ہونڈا ایکارڈ خریدنے کے لیے تیرے پاس 30 لاکھ روپے, تو جائے گا کہاں؟ ڈیفینس میں تیرا بنگلہ بن رہا ہے, وہ بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, آدھا ہو گیا, آدھا رہ گیا, وہ آدھا انکمپلیٹ. وہ ایسے طریقے سے شیشے میں اتارتے ہیں کہ دعا کریں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعا نہیں ہوتا, اپنی حاجات بیان کر کے مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑے سے آپ کو لوگ دیتے ہیں نا, کچھ زکات فطرہ وغیرہ جمع کراتے ہیں آپ کے پاس, غریب ملے تو وہ غریبوں میں ایک میں بھی ہوں, یہ مقصد ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اپنی حاجت اللہ کے سامنے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے بیان نہ کرو. ڈاکٹر لکھ کے دینا کہ سیب کھلاؤ بیوی کو, تو یہ نہ کہ ڈاکٹر صاحب غریب آدمی ہو کہاں سے سیب کھلا, بولو اچھا کھلا دیں گے. جیسے ہمارے حضرت کو جب اس نے کہا نا انڈے کتنے لیں گے, فرمایا وہ ہمارے پاس ہے انتظام. فرماتے ہیں وہ تو ہمیں اس لیے بتا رہے تھے عبرت کے لیے, اور جب بتا رہے تھے اس وقت تو حضرت کے پاس بہت دولت تھی, اس وقت تو اللہ نے بہت نواز دیا تھا حضرت. تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس, مطلب یہ تھا کہ پیسے نہیں انڈے کے, خالی روٹی کھاتے تھے چائے کے ساتھ, صرف روٹی, اس پہ پودینہ تھوڑا سا خشک پودینہ چھڑک دیا بس. فرماتے ہیں کئی سال تک تو ناشتہ ہی نہیں کیا, بس دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا, اہلیہ کی طبیعت خراب تھی پیرانی صاحبہ کی, تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو پھل فروٹ زیادہ کھلائیں, ان میں وائٹامنس کی کمی ہے. ہم ہوتے تو بولتے ڈاکٹر صاحب کوئی زکات فنڈ میں آپ سے کوئی پھل ول آتے ہو تو پلیز بھیج دیجیے گا ہمارے پاس, میں تو غریب آدمی ہوں. حضرت نے کچھ نہیں کہا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس حساب سے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ کہے گا بھائی اس کو تو انہیں چیزوں کا علم ہے, توکل کیا ہوتا ہے, اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, یہ چیزیں ڈاکٹروں کو تھوڑی پتا ہوتی ہیں کہ اللہ بغیر پھلوں کے بھی وٹامنس کی کمی پوری کر سکتے ہیں. یہ تو علماء کو پتا ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کو جو علم ہے وہ تو یہی ہے. فرماتے میں اٹھ کے آ گیا, اور میں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر میری بیوی کو پھل اور فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے اتنے پیسے دیتا کہ میں بیوی کو پھل کھلا سکتا تھا. اللہ نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے کہ میں سیب خرید کے بیوی بچوں کو کھلا سکوں. اس کا مطلب ہے اللہ بغیر سیب کے ہی آئرن کی کمی پوری کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا, حضرت کی اہلیہ الحمدللہ اب تک زندہ ہے, 90 سال میرا خیال ہے عمر ہو گئی ہے, نازم آباد میں رہتی ہیں جہاں خانقاہ تھی, 90 سال ماشاءاللہ عمر ہے, اب تک ماشاءاللہ حیات ہے, اللہ ان کو اور عمر میں برکت عطا کرے. کیا ساری زندگی بغیر کھائے پیے گزار دی, آخر عمر میں اللہ نے حضرت کو دولت دی, پھر اس وقت حضرت کی خوراک, پھر گھر والوں کو بھی خوب کھلاتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, پھر کنجوسی نہیں کرو بھائی, جب اللہ نے دے دیا تو پھر نہیں. تو خواتین کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی, جتنی شوہر کی آمدن ہے اسی میں مینج کرو. ڈاکٹر کہنا یہ اتنے کلو دودھ, اتنے مکھن, اتنے فلانے, بولو بھائی ڈاکٹر صاحب کی بات, غریبوں کو دیکھو. دیکھو مالدار خواتین کتنا کھاتی ہیں, ہمارے گھروں میں بھی ماشاءاللہ سب, ہم بھی کھاتے ہیں, خواتین بھی کھاتی ہیں. میں صرف ان کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صرف مسئلہ خراب ہو جائے گا, خواتین کھاتی ہیں فوراً پوڑے میں, تم لوگ نہیں کھاتے کیا؟ ہم بھی خوب کھاتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے گھروں کی خواتین بھی خوب کھاتی ہیں. ہمارے کمر میں بھی درد رہتا ہے, خواتین کی کمر میں بھی درد رہتا ہے. ہوتا ہے نا تھوڑی, آج میری کمر میں درد ہے, میاں صاحب بھی پڑے ہوئے ہیں, آج میری کمر میں درد ہے, اور میری فلانے موہرے میں, آج فلانی ہڈی میں, آج گردن یوں نہیں ہو رہی تو آج گردن یوں, یہ مسائل ہے لوگوں کے. کالر مائک, وہ کالر لگا دیتے ہیں نمازی, نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بالکل گردن سیدھی کر کے نا, تو کالر لگا ہوا ہوتا ہے, ہل نہیں رہے ادھر, بالکل روبوٹ کی طرح آ رہے ہیں نماز پڑھنے, روبوٹ کی طرح جا رہے ہیں. ڈاکٹر نے ادھر دیکھنے سے منع کیا ہے, بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے وہ موہرے میں جو ہے نا تھوڑے سے مسئلہ ہو گیا ہے. حالانکہ سب کچھ کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, پھر بھی کیلشیم کی کمی. اور یہ جو گھروں میں ماسیاں آتی ہیں کام کرنے, یہ بےچاری کچھ بھی نہیں کھاتی, پھر بھی ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ نہیں ان کے نا, غریبوں کا دیکھ لو, جو مزدور ہیں, نہ کمر میں درد, نہ ہڈی میں درد, نہ موہرے میں درد, فٹ فاٹ. نہ بوائلڈ پانی پیتے ہیں, نہ نیسلے کے پانی پیتے ہیں, پھر بھی فٹ فاٹ. میں نے کچھ مزدور دیکھے, پٹھان تھے, گڑا کھود رہے تھے دوپہر کی گرمی میں، ان کی خوراک کیا تھی؟ اتنا محنت، اتنی محنت والا کام ہے دوپہر گرمی میں کھڈے کھودنا. باڈی بلڈر اتنی ایکسرسائز نہیں کرتا جتنا گرمی میں گڑا کھودنے والا ورزش کر رہا ہے، پھر اس بیلچے کے ذریعے اس مٹی کو نکال بھی رہا ہے. میں نے دیکھا دوپہر کھاتے کیا ہیں، گندم کی روٹی اور پانی، ایسے منہ سے روٹی توڑ کے پانی پیا پیٹ بھر گیا، چل بھائی دوبارہ. یہ ان کی خوراک ہے، کسی سے ساری توانائی بحال ہو رہی ہے. ہمارے ہاں ذرا سی گرمی پڑتی ہے گلوکوز کی ڈبے دکانوں سے غائب، فوراً لیکٹوز ڈی پیے اور توانائی کی کمی. یہ وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو جب گرمی ہوتی تھی تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پانی پیتے تھے، پسینہ نکل رہا ہے، نمکیات نکل رہی ہے تو نکلنے دو بھائی. بچپن میں اتنا کھیلے کودے، پسینے اتنے نکلے ہیں کہ پانی پیا ہے ہم نے. ہم نے دیکھا ہمارے پاس یو کے سے کچھ طلبہ آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے، ہماری ان سے دوستی ہو گئی. تھوڑی سی گرمی پڑی ہے تو سب او آر ایس کے ساشے پی رہے ہیں بیٹھ کے، سب لائن سے نا وہ کولر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور او آر ایس کے ساشے لے کر ڈال ڈال کے پی رہے ہیں. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے اور پسینہ نکلتا ہے تو ہمارے جسم سے نمکیات نکل جاتے ہیں، تو او آر ایس ہم اس لیے پی رہے ہیں تاکہ ان نمکیات کی کمی پوری ہو. میں نے کہا ہم آپ کو کیا کم نمک والے نظر آ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو او آر ایس، ہم تو سنتے تھے او آر ایس پیا جاتا ہے جب بچے کو دست اور جلاب لگتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی او آر ایس پیتے ہوئے آپ نے؟ ہم اب تو کم پسینہ نکلتا ہے. بچپن میں میرا جو اسکول تھا نا، میں پیدل جاتا تھا، کئی کلومیٹر دور تھا، اور بستہ اٹھا کے اتنی زیادہ کتابیں ہوتی تھیں وہ لٹکا کے ہم گھر سے پیدل نکل کے 5-6 کلومیٹر ہوگا کم از کم، میرا خیال ہے اتنی دور پیدل جاتے تھے، اور دوپہر گرمی میں پیدل آتے تھے اور اچھلتے کودتے سب دوست احباب جاتے تھے اور شرارتیں کرتے ہوئے. ابھی تک دوست پرانے ملتے ہیں تو وہ شوز ہوتے تھے نا، وہ جب ایک جا رہا ہے تو اس کے شوز پہ پیچھے پاؤں رکھ لیا، اس کا جوتا اتر گیا، یہ شرارتیں ہوتی تھی، اڑنگی دینا، کیونکہ اتنا لمبا راستہ تھا پیدل چلتے ہوئے شرارتوں کا بہت موقع ملتا تھا. وہ جا رہا ہے اس کی اڑنگی تھی، تھوڑا سا کلٹی کھا کے گرا، پھر اس کو غصہ اٹھا کے ایک پتھر مارا، پھر یہ ہمارا پھٹا اسکول جاتے ہوئے راستے میں پھٹے، پھر وہ سلو بھی ادھر ہی ہوتی تھی، پھر اسکول پہنچ کے پٹائی ہوتی تھی، دیر سے آ رہے ہیں، وہ پٹائی الگ، اس سے کتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے. پٹائی کھاتے تھے پھر واپسی پہ آ رہے ہیں دوپہر کی گرمی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے، اور جو عجیب حساب کتاب تھا، ہوتے 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 پھر وہی اڑنگیاں پڑنگیاں، پیٹی شوز اتار رہے ہیں، صبح کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ شرارتیں مستیاں گھر آ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ہماری والدہ محترمہ او آر ایس کے ڈبے لے کے بیٹھی ہوئی ہو، میرے بچے کی اتنی توانائی نکل گئی، اتنے کچھ بھی نہیں بھائی، پانی پی، روٹی کھا، پتلی گلی سے نکل، شاباش، کام کو ٹیوشن جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کی کمی جسم خود پوری کرتا ہے. اور میرا بیان ہے نا، وہ بار بار بتاتا ہوں، گندم کی روٹی، وہ بیان ضرور سنو. گندم میں دنیا کی ہر چیز اللہ نے رکھی ہے، گندم کھانے والے کو روٹی، گندم بھی نہیں، گندم کی روٹی. گندم سے تو برگر بھی بنتا ہے، بیکار چیز ہے، گندم سے ڈبل روٹی بھی بنتی ہے، بیکار چیز ہے، پیٹ بھرے گی توانائی نہیں ملتی. گندم کی جو روٹی اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے جس کو روٹی پیٹ بھر کے مل گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اتنی طاقتور چیز ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، تعبیرات ہوتی ہیں کہ بھائی تم جائیدادیں کھا جاؤ، وراثت کھا جاؤ، طاقت نہیں آئے گی جب تک روٹی نہیں کھاؤ گے. بچوں کو بھی روٹی کا عادی بنائے. جو بچہ روٹی کھاتا ہے نا، گندم کی روٹی چبا کے، بہت پاورفل، بہت طاقتور ہوتا ہے. یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہمیں. وہ پٹھان کیا کرتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں؟ روٹی کھاتے ہیں پیٹ بھر کے. اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ساری توانائی کہاں سے پوری کرے گا؟ روٹی سے. سارے آئرن کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، پروٹین بھی سارے مل جائیں گے، اور ساری چیزیں اسی روٹی میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. دیکھو شیر جو ہے نا، شیر اس کی خوراک ہے گوشت. بتاؤ کیا شیر کو وٹامن سی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے بھائی، بولے نا آپ لوگ، وٹامن سی چاہیے نا شیر کو، آئرن چاہیے نا شیر کو، میگنیشیم چاہیے نا شیر کو، فاسفورس چاہیے. کیا فاسفورس کے لیے شیر کیلے کھاتا ہے؟ ہے بھائی. آئرن کے لیے کیا سیب کھاتا ہے؟ بولو نا بھائی، بولو نہیں. تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو کچھ جنرل نالج ایسا نہ ہو، آپ لوگ سمجھو شیر کیلے ویلے بھی کھاتا ہے. اور وائٹامن سی ہوتا ہے لیمن میں اور سنترے مالٹے میں، विटामिन सी बहुत जरूरी है सेहत के लिए, जिसमें विटामिन सी की कमी हो उसका पेट कभी सही नहीं रहता और हमेशा नजला जुकाम रहता है उसको, तभी विटामिन सी खाने का डॉक्टर हुक्म देते हैं हकीम और डॉक्टर के, भाई इन उमाल्टे वाल्टे खाया करो, इससे जिस्म की कुव्वत मुदाफत बढ़ती है। शेर क्या है, ना कीनू खाएगा ना माल्टे खाएगा, गोश्त में ही अल्लाह ने उससे विटामिन सी की कमी अल्लाह ताला पूरी कर देती है। जो नेचुरल खुराक है वो ही खाता रहता है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास है डॉक्टर उसको ORS भी पिलाएगा, ठीक है ना। और सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजों पर शेर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, नेचुरल गिजा जैसे शेर की नेचुरल गिजा है गोश्त, गोश्त से सारी चीजें पूरी होंगी। उसी में जो है ना बालों के लिए सल्फर, सल्फर जो होता है ना जो बालों में गंधक, वो भी उसी में। जेबरा मखसूस चीजें खाएगा, उसी से इतनी खूबसूरत पट्टियां उसके अंदर बन जाती है जैसे कोई जैकेट पहन के घूम रहा है, सही है ना। वो एक आदमी ने, देहाती आदमी किया ना, उसने जब जेबरा देखा जंगल में पहली दफा, उसने कहा अजीब, गधे को पहली दफा देखा कि स्वेटर पहन के घूम रहा है, वो है गधा मगर स्वेटर पहन के घूम रहा है। तो कैसा अल्लाह ने चीते को, चीता क्या खाता है, सिर्फ गोश्त खाता है, सारी चीजें उसकी गोश्त से पूरी करते हैं। तो वो अल्लाह क्या इस पर कुदरत नहीं रखता कि तुम गंदुम खाते हो, वो सारी चीजें तुम्हारी गंदुम से पूरी कर दे, और करता है। गरीबों को तो सिर्फ रोटी मिलती है। और याद रखो गंदुम जो है ना, गंदुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मालदार लोगों की गिजा समझी जाती थी, गंदुम जिसको मिल जाता था उसको मालदार समझा जाता था। अब चूंकि अल्लाह ने इतनी आम कर दी है तो हमारे अंदर कदर खत्म हो गई। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना सेब ना खाएं और खिलाएं, नहीं, आप खाएं भी खिलाएं भी, कंजूसी ना करें, घर वालों पर खूब खर्च करो खोल के, इससे अल्लाह ताला रिस्क में और बरकत देगा, जितना करोगे खर्च उतनी बरकत होगी। मगर बीवी बच्चों को खुश करने के लिए हराम की तरफ ना जाओ। नहीं है आमदन तो ये ना कहो कि मैं चोरी करके रिश्वत लेके तुम्हें खिलाऊंगा। फिर अगर वो कहें कि नहीं हम कमजोर रह जाएंगे, बोलेंगे कोई कमजोर नहीं रहता, कोई कमजोर नहीं रहता, हमने मौलवी साहब से बयान में सुना है, बड़े दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया था कि जिसको एक रोटी सुबह एक रोटी शाम मिल जाए उसमें किसी किस्म की कोई कमी पूरी, कोई कमी बाकी नहीं रहती। और ये साइंसी तहकीक भी है। अच्छा, और एक दिलचस्प आपको बात बताऊं कि इंसान को इतनी सारी खुराकें इंसान के लिए जरूरी नहीं है। ये इतने मजे मजे की चीजें सिर्फ इंसान के चटखारे के लिए पैदा की अल्लाह ने, गुजारा तो सिर्फ रोटी से भी हो जाता है। लेकिन क्या है, अल्लाह ताला ने वलकद करमना बनी आदम वहमल्लाहुम फिल बर्री वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, फरमाया हमने बनी आदम को बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, बड़ी इज्जत दी है, और हमने इसको समंदर में भी सफर कराया, जमीन खुश्की पर भी सफर कराया, और तरह तरह की पाकीजा मरगूब चीजें इसको खाने के लिए दी हैं। तो ये इस सवाल का जवाब है कि अगर सिर्फ रोटी जरूरत है तो फिर अल्लाह ने इतनी चीजें पैदा क्यों की हैं। भाई मजे उड़ाने के लिए पैदा की है, मजे उड़ाने के लिए। खाओ कुलू वशरबू, खाओ भी और पियो भी, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिसने हमें इतनी चीजें दी हैं। खाएं भी पिए भी, मगर ये ना कहें हाय ये ना होता तो मैं मर जाता। कोई नहीं मरता, अस्पतालों में जितने मरीज मरते हुए नजर आएंगे खा के मरने वाले हैं, भूखा रह के मरने वाला एक भी नजर नहीं आएगा। और ये भी एक आपको बात बता दूं, ये रिपोर्ट है कि भूखा रहने से इंसान की सेहत को नुकसान नहीं होता, ये भी एक बात आपको बता दूं। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि आप जितना मर्जी भूखा रहें, जब खाएंगे तो वो सारी तवानाई पूरी हो जाएगी। जैसे रोजा रखो ना, कई घंटों का रोजा हो, लेकिन जब इफ्तारी में दो चार निवाले खाते हैं बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन का रोजा था, आप खाया तो अब उठा ही नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। ऐसे फिटफाट हो जाएंगे जैसे भूखे थे ही नहीं। तो भूखा रहने से वक्ती तौर पर इंसान को कमजोरी होती है, जब मिलेगा थोड़ा सा भी मिल जाए। और ये भी कमाल की बात आपको बताऊं कि जब हम खाते रहते हैं ना मुसलसल, तो वो जुज्वे बदन बनता नहीं है। जो आदमी समझते ना मैं खाता रहूंगा सारा दिन तो ताकतवर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जिस्म को जितनी जरूरत है जिस्म लेता उतना ही है, बाकी सारा मुस्तरद कर देता है, वो कज़ाए हाजत में निकाल देता है जिस्म, लगता नहीं है। जब भूखे रहोगे ना, फिर दो निवाले भी खाओगे तो जिस्म को जिस जिस चीज की जरूरत है उन दो निवालों से जिस्म को सारी चीजें खींच लेगा। अगर आयरन की जरूरत है, गंदुम में आयरन तलाश करके खुद निकालेगा जिस्म, खुद अपने अंदर जज्ब करेगा। एक डॉक्टर से मैंने इसकी तहकीक की बाकायदा, उसने बताया कि अल्लाह ने ऐसा इंसानी जिस्म को बनाया है कि हमारे जिस्म में ना पूरे हर हर आदमी के जिस्म में एक फॉर्मूला फिट किया हुआ है, देखो बाज लोगों के बाल लंबे होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बाज के बाल छोटे होते हैं। अब जो छोटे बाल वाला है वो जितना मर्जी तेल की जैतून के सरों में मालिश कर ले, जितनी मर्जी खुराकें खा ले, उसके बाल लंबे वाले वालों की तरह खवातीन में ऐसा बहुत फर्क नजर आएगा। बाद खवातीन के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्या है ये, होता क्या है? हालांकि उनकी खुराक में विटामिन की कमी होती है, फिर भी उनके बाल तेजी से बढ़ रहे हैं। और बात क्या करते हैं, सारी गोलियां खाली बाल बढ़ाने वाली, गंधक जो है ना जो बालों में होती है, सारी चीजें खाली, मगर थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने हर आदमी के सेल में ना एक फार्मूला इंस्टॉल किया हुआ है कि जब भी ये रोटी खाएगा तो इसका जिस्म रोटी से सल्फर ज्यादा स्टक करेगा और बालों तक पहुंचा देगा उसको, और इसका जो जिस्म है ना ये इतनी सल्फर लेगा, इससे ज्यादा लेगा नहीं, लिहाजा उसके बाल पैदाइशी कम। बाज की हड्डी, दांत देख लें आप, बाज बच्चों के दांत पैदाइशी पीले होते हैं और बाज के पैदाइशी सफेद, और जो जिनके पैदाइशी सफेद हैं और ताकतवर हैं वो दूध ना भी पिए फिर भी उनके दांत चमकते नजर आएंगे आपको। और बाज ऐसे होते हैं जो दूध भी पी लिया उन्होंने, कैल्शियम भी खा लिया, मगर दांत फिर भी पीले के पीले, उनमें लगता ही नहीं कि कैल्शियम है। क्यों? इन लोगों में कैल्शियम जज्ब करने की सलाहियत अल्लाह ने कम रखी है, और वो दूध इतना पीते हैं मगर फिर भी उसमें से कैल्शियम बहुत थोड़ा निकल के जाता है, उनके दांतों में जाके लगता है, वो कम होता है। और जिसको अल्लाह ने, जिसने फार्मूला ये फिट कर दिया कि ये कैल्शियम की चीजें नहीं भी खाएगा फिर भी खुराक से कैल्शियम जहां भी इसको कहीं भी मिलेगा ना, जैसे एजेंसी के आदमी को कहीं भी पता चल जाए ना कि उधर कहीं दहशतगर्द है, वो कहीं ना कहीं सुराग निकाल के ले आएगा उसको, कहीं भी कोई, कहीं 10 साल पहले कहीं इस वारदात में, अभी जैसे हो रहा है ना आजकल, भाई 10 साल पहले ये किसी बम धमाके में शरीक था, वो तोबा ताइब करके तबलीग में भी वक्त लगा के आ गया, सब हो गया बिल्कुल, उसने धमाके शमाके छोड़ दिए, शबे बारात के पटाखे फोड़ना भी छोड़ दिए उसने, लेकिन आप देखो कहां कहां से दहशतगर्द हुकूमत उठा रही है, वो 15 साल पहले का मुलव्वज़ है, एजेंसियां मुतहरिक हो गई। बिल्कुल जिस्म भी ऐसे करता है कि अगर वो क्या करता है कि आप जो भी खाएंगे अल्लाह ने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि ये आदमी कैल्शियम ज्यादा जज्ब करेगा, और वो कहीं भी उसको कैल्शियम, उसको दूध पीने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद कैल्शियम निकाल लेगा। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, इसको ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश इसमें ना करो, जो अल्लाह ने कह दिया उसमें सबर तवक्कुल करके आराम से बैठ जाओ। अल्लाह ने बाज लोग कद बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये खा लो तो लंबे हो जाए, लटक रहे हैं सुबह सुबह घंटा घंटा, भाई कद भी अल्लाह की तरफ से है, बाज कुछ भी नहीं खाते फिर भी 6-6 फुट के निकल जाते हैं, और बाज खा खा के वो फिर भी उतने के उतने ही। वो एक आदमी ने ठिगनी औरत से शादी कर ली, ठिगनी औरत से बच्चे ठिगने ठिगने हो रहे हैं, अब ये परेशान, यार इतना खाते हैं मगर बढ़ते ही नहीं है, मेरा सारा पैसा जाया हो रहा है। बाप अगर बच्चों को खिलाए, बच्चे बढ़ रहे हो तो खुशी होती है, चलो यार मेरा पैसा कहीं लग रहा है जाके, लग रहा है यूनिट करके बच्चे बढ़ रहे हैं। अब वो ठिकने, तो एक दिन बच्चों की माँ बैठी हुई बच्चों से कह रही है रोटी खा लो ताकि बड़े हो जाओ, खाओ बेटा रोटी। अब रोटी तो इसके पैसों से खा खिला रहे हैं ना, गुस्सा आया, उसने कहा ये बड़े नहीं होंगे, से कहता है इनको तू जितनी रोटियां खिला दे ये बड़े नहीं होंगे, ये इतने की और छोटे हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है। कह रहा है इन कमबख्तों, जब ये पैदा हुए थे ना इनके साथ पौधे लाया था, वो पौधे बड़े हो गए, ये उतने के उतने ही पौधे बड़े हो गए, ये नालायक उतने के उतने। तो भाई वो क्या कदमे किस पर गए, अपनी माँ पे चले गए। अब अल्लाह ने उनमें जो फॉर्मूले लगा दिए ना, फिट कर दिए, उस फॉर्मूले में ये बात होती है कि ये जितना मर्जी खाएगा, ये बढ़ने के अलावा आंखें इसकी तेज होंगी, बाल बढ़ जाएंगे इसके, जिल में चमक पैदा हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे, सारी चीजें फिटफाट होंगी, मगर बढ़ेगा नहीं है, ये अल्लाह ने लिख दिया। जो सेल बनाया, खलिया जो है उसी में ये रिटर्न है ये सारी चीजें, तो उसी हिसाब से सब कुछ होता है। अब खवातीन परेशान है, उसके बाल इतने लंबे, मेरे इतने छोटे क्यों हैं? भाई उसमें जो फार्मूला अल्लाह ने फिट किया है वो यही फिट किया कि बाल लंबे होंगे, सही है ना? अब आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकते, तो इसलिए इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, सब अल्लाह की तरफ से लगा बंदा एक जाप्ता है। तो मैं ये कर रहा था कि देखो मेरे भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इंसान बीवी बच्चों की वजह से शरीयत की मुखालफत करता है। एक मुखालफत तो क्या है जो सहाबी रसूल से हो गई थी, हिजरत में ताखीर की, और भी बहुत सारी मुखालफतें हैं जिनमें एक ये कि इंसान बीवी बच्चों की वजह से हलाल पर कनात नहीं करता, حرام کی طرف اس کے قدم جاتے ہیں. ایک مخالفت یہ ہے کہ بیوی بچوں کے کہنے سے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیتا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ بیوی جب اسٹار پلس دیکھے گی اور بیوی جب ڈرامے دیکھے گی کہ فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, یہی ہوتا ہے ڈراموں میں, فلاں کی بیوی تھی چکر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے, چھپ چھپ کے فلاں سے باتیں کر رہی ہے, چکر بازی ہیں. فلموں میں, انڈین موویز میں اور ڈراموں میں تو یہی دکھائی جائے گا نا, ان کے کوئی ضابطے تھوڑی ہیں کہ اس سے معاشرے میں کیا پھیل, خودکشیاں دکھائی جائیں گی. فلاں کی محبت ناکام ہو گئی, اس نے جناب, میں نے بی بی سی میں کچھ دن پہلے خبر پڑھی کہ انڈیا میں پتہ نہیں کون سے سن میں کوئی فلم آئی تھی, اس فلم میں اینڈ میں یہ دکھایا گیا تھا جو عاشق ہیرو اور ہیروئن, وہ محبت کامیاب نہیں ہوئی جس پر دونوں نے خودکشی کر لی. اس فلم وہ جب ریلیز ہوئی ہے سینما گھروں میں, اس کے بعد انڈیا میں سینکڑوں خودکشی کے واقعات ہوئے اس فلم کو دیکھنے کے بعد. سینکڑوں ناکام محبتوں نے خودکشیاں کی ہیں, اور اس فلم کے ڈائریکٹر پر یا پروڈیوسر جو بھی فلم بنانے والا ہوتا ہے اس پر کیس ہو گیا تھا انڈیا کی عدالت میں کہ یہ ذمہ دار ہے ہمارے بچوں کو خودکشی کرانے کا, اس نے فلم ایسی بنائی ہے. کیونکہ محبتیں تو انڈیا میں ہوتی ہیں بہت, شادی بیاہ کا تو رواج ہی ختم ہو رہا ہے نا, بچہ بالغ ہوا, لڑکی بالغ ہوئی, شادی کر دو تاکہ یہ ٹوپی ڈراموں کی نوبت ہی نہ آئے, سیٹنگ ویٹنگ چکر بازیاں, ویلنٹائن ڈے بیوی کے ساتھ مناتا رہا بیٹھ کے, تو شادیاں تو ہوتی نہیں ہیں, تو چکر بازیاں, پھر عشق کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام. تو جن کا کامیاب ہو گیا چلو جی وہ ٹھیک ہے, جن کا ناکام ہو گیا تو پہلے ان کو خیال آتا ہوگا کھمبے سے لٹک جائیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم سچے عاشق ہیں. سچا عاشق ہمیشہ محبت کے اختتام پہ, یاد رکھو, کھمبے پہ لٹکتا ہے. یہ سچے عاشق کی ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہوئی ہوگی میرا خیال ہے, سمجھی تو یہی جاتی ہے کہ سچا عاشق وہ ہے کہ جس کو اس کی محبوب چیز نہ ملے تو وہ زندہ رہنا پسند نہیں کرتا. اور ایک سچے عاشق ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو چلو کوئی بات, کہیں اور ٹرائی کرو. کیا خیال ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, سارے مزے یہاں تھوڑی اڑانے. اسلام کیا کہتا ہے, نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو گیا ٹھیک ہے, ورنہ کہیں اور بھیج دو. یہ ریلیکس ٹینشن فری زندگی. کھمبے ومبے کا غلط بھائی, لٹکنا بٹکنا نہیں ہے. وہ شاعر کا شعر ہے نا, مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا, جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا. جب کوئی مشکل آئے تو گھبرانے سے کیا فائدہ بھائی, اور زندہ رہنے کی کوشش کرو, مرنے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا. مر گئے تو وہ تو قبر میں گئے اور واقعی مطلب اور الٹے لٹکے بھی ہو گئے جہنم میں, جو ہے خودکشی کا ایک اور گناہ اپنے سر لے کے جاؤ گے. تو مشکلات میں زندہ رہنا سیکھو اور خودکشی کی باتیں نہ کرو. تو فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے, خودکشیاں دکھائی جاتی ہیں, محبت ناکام ہو گئی, گلے میں رستہ باندھ گئے, لڑکے ٹرین کے نیچے لیٹ گئے. تو کیا ہوتا ہے, نوجوان جب یہ دیکھتا ہے تو یہ چیزیں سیکھتا ہے. وہاں آپ بیوی بچوں کو دکھائیں گے وہ بھی سیکھیں گے. کسی دن آپ کہ تنخواہ ختم ہو گئی, بے روزگار ہو گئے, پراٹھے کے پیسے نہیں ہیں, بیوی پنکھے سے لٹکی بھی ہوگی, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہو, گھر آؤ گے تو پنکھے سے لٹکی ہوگی, یہی ہوگا حساب کتاب. تو وہ فلم دیکھنے کے بعد سینکڑوں خودکشی کے واقعات ہوئے, اس فلم کو بند کر دیا پھر. لیکن ظاہر ہے فلمیں تو ایسے ہی چلیں گی نا, خودکشیاں بھی دکھائے جائیں, قتل بھی دکھائے جائیں اور مار دھاڑ بھی دکھائی جائے, یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں اور چکر بازیاں, تو ڈراموں میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اب عقل بھی کہتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہ چیزیں کیوں دکھاؤں, میں کیوں دکھاؤں, میرا گھر برباد ہو جائے گا. لیکن جب عورت ناراض ہوتی ہے, غصہ کرتی ہے, تو انسان کیا کہتا ہے, یار گھر میں سکون کا ماحول ہونا چاہیے, چھوڑو جگ جگ سے بہتر ہے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دو. یہ نہیں پتا کہ اس سے سکون کا ماحول تمہارا اور برباد ہو جائے گا, ابھی سختی کر لیتے تو قابو میں آ جاتا معاملہ, اور برباد ہو جائے گا. تمہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی, وہ کہے گی اتنا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے, میں اپنے میاں کے پاس کیوں آ کے بیٹھوں, اتنا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے, اسی وقت آنا تھا میاں صاحب نے, تو آج آخری قسط چل رہی تھی اور سسر صاحب کا فون آ گیا, سسرال آ جاؤ, میں کے آ جاؤ, ماں کا فون آ گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, کیبل لگا دیتے ہیں بیوی بچوں کے کہنے پر اور ڈرامے شروع کرا دیتے ہیں گھر کے اندر, یہ بھی اسی میں داخل ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بعض, سب نہیں, بعض ان میں تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب, کون دشمن ہے, جو اس قسم کی باتوں کا تمہیں حکم دے. جو بیوی تمہیں گھر میں ٹی وی لانے کا کہہ رہی ہے, اللہ بتا رہے ہیں یہ تمہاری دشمن ہے. اب کیا مطلب, اللہ یہ نہیں فرما رہے اسے فوراً طلاق دے دو, اللہ فرماتے ہیں فحذروہم, ان سے ذرا بچ کے رہو. فحذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محتاط رہنا. محتاط کا کیا مطلب؟ ہوشیار رہنا. کہیں بیوی کی محبت میں آ کے الٹے الٹے کام نہ شروع کر دینا. بیوی کہتی ہے کہ مجھے جناب جاب کرنے دے دیں. جاب کرنا جائز ہے. جو خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے یا ان پہ دنس کرنا مقصد نہیں ہے, ان کی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی. لیکن اسلام میں اصل کیا ہے؟ اصل ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے, جاب کون کرے؟ مرد. اگر کوئی خاتون جاب کر رہی ہے, میں بدگمان نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کوئی مجبوری ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, واللہ عالم. کسی کے ذاتیات میں بدگمان ہونا کسی کے ذات کے بارے میں یہ شریعت میں اجازت نہیں. لیکن اصول کیا ہے؟ گھر میں رہے, شوہر کما کے کھلائے, اس سے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے. بچوں کی یاد رکھو, جو عورت گھر سے باہر ہے اس کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. عورت کو اللہ نے بنایا اس لیے کہ وہ گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرے. یہ قدرت کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب عورتیں ہزار دفعہ کہیں بچے پالنے کے لیے رہ گئے کیا, بھائی اللہ نے لگائی ہے تمہاری ذمہ داری. ہر جانور میں دیکھو, ماتا اپنے بچوں کو پالتی ہے کہ نہیں پالتی؟ بکری بچہ دے اور کہے میں نہیں پالتی, جاؤ بکرے تم لے کے جاؤ, بکرا کرے گا یہ کام ہے بھائی؟ بکری کا بچہ کیا ہو جائے گا, اس سے ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا؟ شیرنی کہے کہ میں نہیں پالتی. دنیا کی کوئی مادہ ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد سے دس, سانپ کی مادہ اپنی اولاد سے دس بردار ہوتی ہے. سانپنی جو ہے نا, سانپ کی سانپنی جب وہ انڈے دیتی ہے اس سے بچے نکلتے ہیں, کھا جاتی ہے, کیونکہ وہ سانپ ہے, وہ زہریلی ناگن ہے. لیکن جس میں بھی اللہ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ کی عورتوں کو دیکھا کہ اپنے بچوں کی بہت زیادہ خیال کرتی ہیں. خواتین کی بھی دو قسمیں ہیں نا, کچھ ہوتی ہیں بچے پالتی تو ہیں مگر خیال نہیں کرتی, نہ ان کے روزانہ نہلانے کا, نہ مالش کا کوئی, نہ ان کی خوراک کا خیال. جو اٹرم پٹرم کھا رہا ہے, کیچڑ کھا رہا ہے اور باہر کی چیزیں لے لے کے کھا رہا ہے, اور نہ صفائی کا انتظام, کچھ بھی نہیں. بعض ایسی پھوڑ جن کو پھوڑ خاتون کہتے ہیں, نہ ان کی اخلاقی تربیت کا, بچوں کو آداب سکھائیں کہ بیٹا ہاں جی کہتے ہیں, ہاں نہیں کہتے. پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, بیٹا جب بڑے بات کریں تو ہاں نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, جی. جب گھر میں داخل ہوں تو بیٹا پہلے سلام کرتے ہیں. ہم جب گھر میں آتے تھے نا تو میں بغیر سلام کے آتا تھا, میرے بھائی بڑے بیٹھے ہوتے تھے, مجھے کہتے واپس جاؤ, دوبارہ آؤ سلام کر کے. اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے اپنے بارے میں نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ سلام میں کرتا ہوں. تو کسی نے پوچھا ایسا کیوں, میں نے بتایا کہ ایسے ہوتا تھا, میرے بھائی باہر نکال بول دوبارہ آؤ, سزا ملتی, واپس جاؤ واپس. تو یہ نہیں کہ وہ سب طلبہ بھی چھ سات تھے نا, تو چھ سات میں کوئی پوزیشن حاصل کر لینا سلام کے بارے میں, وہ باقی چیزوں میں تو وہ تیز تھے مجھ سے. تو بعض خواتین کیا ہوتی ہے, بچوں کو بچپن سے سکھاتی ہیں سلام, بڑوں کو سلام کرنا ہے, بڑوں کی, بچوں کے سامنے غیبت نہ کرو کسی کی, بڑے کی غیبت کرنا ہو بیت الخلاء میں بیٹھ کے اکیلے میں جتنی مرضی کر لو, یا اپنے کسی بڑے کو لے جاؤ سائڈ پہ لے جا کے, جہنم میں جاؤ جو مرضی کرو, بچے کے سامنے بڑے کی غیبت ہوتی ہے, بچہ یہ چیزیں سیکھتا ہے, وہ بھی کرے گا. تو بعض خواتین ان چیزوں کا خیال کرتی ہیں, بھائی بچے کو دینی تعلیم بھی دینی ہے, دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے, نہلانا ہے دھلانا ہے, اور بچی ہے تو اس کو سلیقہ سکھانا ہے, گھر کے کام کاج سکھانے, برتن دھونے سکھانے, روٹی پکانا سکھانی ہے, اور اس کو جو بھی ایک گھر کے آداب سلیقے یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں. بعض تو اس کا خیال کرتی ہیں. اور جو بہت مالدار ہیں جن کے گھروں میں نوکروں کا رواج ہے, وہ ٹھیک ہے کام کاج نہیں سکھاتے مگر کم از کم آداب تمیز بہرحال وہ بھی سکھاتے ہیں کہ بھائی بڑوں سے ایسے بات کی جاتی ہے, چھوٹوں سے ایسے بات کی جاتی ہے, دے کے کھاتے ہیں. بچوں کو یہ بھی سکھایا کرو, ایک بھائی کوئی چیز کھا رہا ہے تو اسے یہ بتایا جائے کہ بیٹا بہنوں کو بھی کھلاؤ, ہم نے تمہیں کوئی چیز دی ہے نا بہنوں کو بھی کھلاؤ, یہ بہنیں تمہاری ہیں, میرے بعد تم نے ہی کھلانا ہے. بچپن سے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ایک آدمی کی چھ بیٹیاں ایک بیٹا, ایسی بہترین تربیت کی ہے اس نے بیٹے کی, کہتا ہے میں مر گیا تو میرا بیٹا ان سب بہنوں کو انشاءاللہ سنبھال لے گا. بچپن سے کہہ رہے میں نے کہا کہ اکیلے نہ کھانا کبھی کچھ, جب بھی کھاؤ کوئی اچھی چیز کھانی ہے گھر میں لا کے بہنوں کو بھی کھلاؤ, خود پیسے دیتا ہے اپنے بیٹے کو, جاؤ کھاؤ بھی اور بہنوں کے لیے بھی لے کر آؤ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مائیں کیا کرتی ہیں, بچپن سے بیٹے کا ساتھ دیتی ہیں, بیٹیوں کو نظر انداز, ہر چیز میں بیٹے کی طرف داری, ہر چیز میں بیٹے کی طرف داری. اس سے بیٹے میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوں اور یہ میری بہنیں جو ہیں یہ کہیں روڈ پہ پڑی ہوئی ملی تھی ایدی سینٹر سے. تو بڑے ہو کر پھر وہ وراثتیں بھی کھاتا ہے ان کو بچپن سے. تو دو قسم کی خواتین, اور کچھ ایسی جن کو تو فکر ہی نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہجرت کر کے انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ انصار کی خواتین اپنے بچوں پر بڑی شفقت کرتی ہیں, سارا دن نلائی دھلائی ان کی خدمت, اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی, فرمایا نعمت النساء نساء الانصار, سب سے کیا خوب عورتیں انصار کی عورتیں, احناها علی الولد, جو اپنے بچوں کی کیسی نگہداشت کرتی ہیں. تو یہ ان کی تعریف تھی, قریش کی عورتیں بھی کرتی تھیں مگر اتنا نہیں, انصار زیادہ کرتی تھی. تو آپ نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی, کیوں؟ تاکہ قریش کی عورتوں میں بھی یہ چیز آئے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو عورت کی یہ صفت پسند ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دے. مرد کے تو درجنوں کام ہوتے ہیں, وہ دفتر بھی جانا ہے اور اس کو تو درجنوں کام ہے, وہ نہیں دے سکتا توجہ بچپن میں, یہ عورت کا کام ہے. اب وہ جاب کرے گی تو یہ کام کون کرے گا بھائی؟ صبح جیسے یورپ امریکہ میں بیگم صبح آفس جا رہی ہے, میاں صاحب آفس جا رہے ہیں, بچے کہیں جمع کرائے ہوئے انہوں نے اسکول میں صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اسکولوں میں بچے بگڑتے ہیں چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, مدرسوں میں بھی بگڑتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو میں کہتا ہوں مدرسے میں بھی نہ چھوڑو, مدرسے میں تعلیم ملے گی, تربیت ہمیشہ گھر میں ملتی ہے. آپ کہیں گے مدرسے میں بھی تو تربیت ہوتی ہے, ہوتی ہے, باتیں اچھی سکھائی جاتی ہیں, مگر جو دوست احباب بچے کو ملتے ہیں نا ان میں اگر ایک بھی گڑبڑ ہوا تو بچے کی فطرت ہوتی ہے وہ بری بات جلدی سیکھتا ہے, اچھی بات میں 6 مہینے لگاتا ہے وہ سیکھنے میں. اور ہر مدرسے میں 100 بچے اگر پڑھتے ہیں تو 2-4 تو خراب ہوتے ہیں نا, چور چکار ہوتے ہیں, ان سے دوستی لگا لے گا, وہ اس کو چوریاں سکھائیں گے. یہ نہیں کہ مدرسہ غلط ہے, مدرسے کبھی غلط نہیں ہوتے, مدرسے ہمیشہ اچھی چیز کی تعلیم دیتے ہیں, مگر ان میں پڑھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کیبل دیکھ کے آ رہے ہوئے, کچھ فلمیں دیکھ کے, کوئی گٹکے والے, کوئی چور کا بچہ, کوئی ڈاکو کا بچہ, سب طرح سے چل رہے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو بچہ کیا کرتا ہے, بروں کی برائیاں دیکھ کے اڈاپٹ کرتا ہے. اسکولوں میں بھی ایسا ہی ہے. تو بچہ ہمیشہ ماں باپ کے پاس رہ کر اس کو اسکول بھیجو اور دوپہر واپس گھر میں آ جائے, زیادہ وقت گھر میں گزارے وہ. تو اب آپ نے بیوی کے کہنے پر اسے جاب کرنے کی اجازت دے دی, تو کیا ہو جائے گا, بچوں کی تربیت بیڑا غرق, بچے رول رہے ہیں, ابا ہی نہیں ملے بچپن میں, نہ اماں ملی ان کو, ٹھیک ہے نا, پیار ہی نہیں ملا ان کو, وہ بگڑ جاتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ بھی اس میں داخل ہے. ہاں جہاں کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ بات ہے, وہ جائز ہے, حلال کو حرام نہیں کر سکتے ہم, ہم شرعی حدود ہی بیان کر سکتے ہیں. مجبوری ہے جاب کرنا کوئی وجہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ انسان بیوی بچوں کے کہاوے میں آ کے اور کون کون سے گناہ کرتا ہے. 2 گناہ بیان کر دیے, نمبر ایک تو وہ صحابی کا واقعہ ہوگا نا ہجرت کا, وہ تو ہے ہی. ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے 2 بیان کر دیے. پہلا کون سا, حرام کماتا ہے انسان. دوسرا, بیوی بچوں کے کہنے پر ٹی وی لے آتا ہے. 2 کے بجائے 3 ہو گئے. تیسرا کیا, بیگم کے اصرار پر اسے جاب کی اجازت دے دیتا ہے. یہ گناہ تو نہیں ہے مگر گناہ کے قریب قریب بہرحال ہے, اگر اس کی ضرورت نہ ہو. ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. آگے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ چیزیں بیان کروں گا. اور خواتین سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے جاب کا کہا بھی نہ کریں, اس لیے کہ میاں کو جب ایک دفعہ بیوی کی کمائی آدمی کے منہ سے لگ جائے پھر وہ ساری زندگی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے. ایک دفعہ جب بیوی کی کمائی کھانے میں مزہ آتا ہے نا اس کو, فری پھوکٹ میں جب کوئی چیز ملتی ہے تو خرید کے کھانا, آپ ساری زندگی لنگر کھاتے رہیں داتا دربار پہ جا کے, پھر خود بریانی خریدتے ہوئے جان نکلے گی کہ نہیں نکلے گی, اور ہمیشہ خرید کے کھاتے رہیں گے تو خرید کے ہی کھاتے رہیں گے. تو خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو تمہیں جاب کرنے کا شوق ہے, لیکن ایک دفعہ جب گھر میں آپ کی آمدن آنا شروع ہوگی تو پھر میاں صاحب سے بڑا اپاہج دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, وہ پھر اتنی سنجیدہ نہیں رہیں گے, کہیں گے آدھے بچوں کا آدھا خرچہ تو یہ اٹھا لے گی, پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر ساری زندگی کماتے رہو بیٹھے, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, فروعات میں ہم مقلد ہیں امام حنیفہ کے, اور اصول و اعتقاد میں پیرو ہے امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے, جیسے کہ المحنت رضی اللہ عنہ, کیا ہم مکمل امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں؟ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے جو عقائد تھے امام ابو حنیفہ کے عقائد کے خلاف نہیں تھے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ان کو یہ کہنا کہ ہم امام حنیفہ کے وہ خلاف تھے لہٰذا ہم اس میں ان کے مقلد ہیں تو ان کے نہیں ہیں, یہ بات ہی غلط ہے. امام حنیفہ کے دور میں عقائد پر اتنی تفصیلی بحث ہوئی نہیں تھی. ابو منصور ماتریدی اور جو دوسرے ہیں ابو الحسن اشعری, ان کے دور میں عقائد کی تفصیلی جزیات پر کام زیادہ ہوا تھا. اس لیے باقی ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ عقائد میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. المحنت علی المفنت میں جو عقائد لکھے ہیں تو بالکل درست ہیں، مگر کسی کو المحنت علی المفنت کا نہ بھی پتا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اتنا اجمالی ایمان کافی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں ہمیں بتایا ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اور اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ہم ان تمام صفات کو برحق سمجھتے ہیں، اور کوئی صفت ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس صفت کے وجود کے قائل ہیں اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے قرآن میں آتا ہے رحمان عرش پر ہے، اب ابو منصور ماتریدی اور اشعری انہوں نے تو ڈیٹیل بیان کی ہوگی کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی درست ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ان مطلب کا نہ پتا ہو تو بھی اس کی نجات ہو جائے گی۔ اتنا ایمان رکھتا ہے اللہ عرش پر ہے، قرآن میں آتا ہے میں مانتا ہوں، کیسے ہے مجھے نہیں پتا، تو اس لیے عقائد میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کسی کا انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ماتریدی گمراہ تھے اشاعرہ گمراہ تھے، یہ غلط ہے، غلو یہاں ہوتا ہے، وہ بھی صحیح تھے لیکن انہوں نے تفصیلی جزیات میں جا کے کلام کیا، ہم اس تفصیل میں جانے کو چونکہ ضروری نہیں سمجھتے بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ساری بحث مباحثے یہاں سے بھائی اتنا کافی ہے جو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے لکھا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو عقائد کی کتاب پڑھائی تھی وہ شرح العقائد پڑھائی نہیں ہے بلکہ ہمیں پڑھائی گئی ہے عقیدہ طحاویہ۔ عقیدہ طحاویہ پوری دنیا میں مستند کتاب ہے اور امام طحاوی حنفی یہ انہوں نے لکھی، اس میں جو اسلاف کے عقائد ہیں وہ اجمالی ہیں، بس ان پر ایمان کافی ہے، اس میں یہ کہ اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے، اگر کوئی کہتا ہے عرش پر یوں نہیں یوں ہے تو وہ بھی ان بحثوں میں پڑھنا ہی غلط ہے۔ آئی بات سمجھ میں، اللہ کی ذات کی حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے بھائی، تو بس اتنا کافی اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشان۔ اب کوئی کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے اچھا آسمان دنیا پر آتے ہیں کیسے آتے ہیں، بعض نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے آنے کا مطلب اللہ کی رحمت آتی ہے جیسے ماتریدی اور اشاعرہ اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کو عین اللہ کے آنے سے تعبیر کر دیا ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا، بھائی ممکن ہے رحمت کو اللہ کے آنے سے تعبیر کر دیا ہو، اور لیکن اسلاف کا کیا تھا بھائی، اللہ آتے ہیں آسمان دنیا پر بس اس کے بارے میں خاموش رہو تعویل نہ کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ آتے ہیں جیسے کہ اللہ جانتے ہیں اللہ کی شان ہے، اب کوئی اشکال ہو کہ جب اللہ آتے ہیں تو پھر عرش پر نہیں ہوتے اس وقت، بھائی عرش پر ہوتے ہیں اللہ، باقی اللہ کا آنا اللہ ہی جانے، کہ ہمیں اس میں بحث اور زیادہ کھود کریت کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑھیں ان چکروں میں نہ پڑھیں۔ گلاب کے پھول کی پتی، کیا کسی بزرگ کے نام رضی اللہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں، مگر طریقہ یہ نہیں ہے، عام طور پہ صحابہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے صحابہ کے ساتھ لگائے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں خوشی یا غم کے موقع پر پھینکنا جائز ہے؟ خوشی کے جائز ہے، غم پہ جائز نہیں ہے، شادی وادی ہو رہی ہے پتیاں ہوتی ہیں پھینک دو۔ ایک سکھ تھا سردار جی ہوتے ہیں نا سکھ، وہ اپنی شادی کی لطیفہ ہی شروع میں خراب ہو گیا، وہ ایک مووی دیکھ رہا تھا رو رہا تھا مسلسل، کس نے کہا کہ کیا ابا کی میت ہے اس کی مووی دیکھ کے رو رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں میری شادی کی مووی ہے، وہ دیکھ کے رو رہے کہ اس دن میں کتنا خوش تھا، اگر مجھے پتا چلتا کہ یہ ہوتا ہے تو پھر میں کیا حال ہوتا میرا، تو وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں تو رو رہا ہوں کہ اس دن میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ تو شادی کے موقع پر گلاب کی پتیاں پھینکیں اگر شادی کی خوشی ہو رہی ہے، اور اگر غم ہو رہا ہے پھر نہ پھینکیں۔ کہتے ہیں میں کافی پہلے ایک عالم کے بیان میں سنا تھا کہ ہار پہننا یا پھول کی پتیاں پھینکنا جائز نہیں، کیونکہ پھر رزق ہے گلقند سے بنتا ہے، گلقند بنتا ہے اس سے بھی، یہ غلط ہے، جائز ہے، رزق تو روٹی ہے چاول ہیں، گلاب کے پھول کو رزق تھوڑی ہے، وہ تو حکیموں نے اس کو دوا بنا کے گلقند بنا کے کھلا دیا، اور بھی تو بہت سی چیزیں ہیں جو ویسے کھانے کی نہیں ہے مگر انسان دوا کے طور پہ کھا لیتا ہے، چونا ہے تو زمین کی چیز مگر بعض دفعہ دوائیوں میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں انسان کو تو رزق بن جاتا ہے۔ کیا قبر پہ پھول پھینکنا جائز ہے؟ حرام ہے، قبر پہ پھول رکھنا جائز نہیں۔ کوئی بڑے عالم حج عمرہ یا نظر بندی سے چھوٹ آئے تو علماء اور مفتیان بھی پھول پھینک رہے ہیں تو جائز ہے، پھول کسی کے استقبال میں آپ پھول پھینکیں۔ غیر ضروری بال کی جسم میں کیا حکمت ہے؟ نیز موزی جانور جلی جانور کی کیا حکمت ہے؟ یہ پھر اگلے ہفتے، کسی نے لمبا سوال پوچھا ہے واٹس ایپ پہ، وہ پھر اگلے ہفتے اس کا جواب دوں گا، یہ پہلے دے دیں مجھے سوال کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔